بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے ایک اعرابی کے پاس، ایک دیہاتی کے پاس، اس کی عیادت کرتے ہوئے. وہ بیمار تھا، اعرابی دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا، دنیاوی اعتبار سے کم رتبے والا. تو ایک طرف ایک دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں کم رتبے والا، اور دوسری طرف سید المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلی درجے کی تواضع تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حق تعالی شانہ کی مخلوق کے لیے بہت زیادہ رحمت تھی، بہت زیادہ رأفت تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجے گئے تھے، گڈ ماڈل بنا کر بھیجے گئے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی وجہ سے، رأفت و رحمت کی وجہ سے، اور امت کو تعلیم دینے کی غرض سے ایک بہت کم رتبے والے آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پہلے جنازے کے بیان میں میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ آج کل ہمارے جو کام کاج ہیں وہ منہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. جنازے میں شرکت یہ ایک مسلمان کا حق ہے، بیمار کی عیادت یہ ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن ہم وہیں جاتے ہیں جہاں ہمیں حاضری پرانا ہوتا ہے، تعلق والے ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے، نہیں جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، لوگ بات کریں گے. تو ایسے مواقع پر دور دور تک بھی جاتے ہیں تعزیت اور عیادت کے لیے، لندن تک، بولٹن تک، بلیک بن تک. اور پڑوس میں بیچارہ ایک کم رتبے والا رہتا ہے بالکل پڑوس میں، اور وہ بیمار ہوتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے کوئی نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو ایک بہت ہی کم رتبے والے آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک حدیث گزری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ایک دیہاتی کے پاس، اس کے عیادت کی غرض سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے تو چھوٹے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر لگ بھگ 13 سال تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور استفادے کی نیت سے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سنتے تھے اور ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں کیا کیا علوم چھپے ہوئے ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رات گزارتے تھے, ام المؤمنین, جب ان کی باری ہوتی تھی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما پہلے سے وہاں مہمان بن کر چلے جاتے تھے. خالہ کو پہلے سے کہہ دیتے تھے کہ آج رات میں یہیں ٹھہرنے والا ہوں, آج میں مہمان ہوں. بھانجے اپنی خالاؤں کے یہاں چلے جاتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے بچپن میں. مگر غرض یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوت, دین کے اعمال تو میرے سامنے ہیں, رات کو آپ کیا کرتے ہیں وہ اجل رہتا ہے. تو میری خالہ کے یہاں میں جا کر سوؤں گا تو اس زمانے میں کوئی دو بیڈ روم تین بیڈ روم کے مکانات تو تھے نہیں, اسی کمرے میں سوؤں گا جہاں یہ دونوں سوئیں گے, تو مجھے ہر چیز دیکھنے کا موقع ملے گا. 13 سال کی عمر ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات گزارنے گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں باری تھی. اور پھر پورا ایک ایک ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ نے گفتگو فرمائی, تھوڑی دیر آپ نے گفتگو فرمائی اور پھر آپ لیٹ گئے, پھر آپ بیدار ہوئے اور پھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, کتنی رکعتیں تہجد پڑھی, وضو کس طرح کیا, اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھی, ایک ایک بات. اور اتنے غور سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہو کر رات کو یہ بات فرمائی کہ کیا منہ سو گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نام الغلیم, کیا منہ سو گیا ہے, یہ بھی نقل فرمائی نام الغلیم کہ کیا منہ سو گیا ہے. یعنی ایک ایک بات کی ڈیٹیل دیکھتے تھے. تو 13 سال کی عمر ہے اور فرماتے ہیں کہ دیہاتی کے پاس داخل ہوئی ہے عیادت کی غرض سے. اور آگے پھر کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ داخل ہوتے تھے اس شخص کے پاس جس کی آپ عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کا یہ معمول تھا. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھ لیا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیمار کی عیادت کے لیے گئے تھے, تبھی تو وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ داخل ہوتے تھے کسی ایسے شخص پر جس کے پاس آپ عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ یہ فرماتے تھے لا بأس طہور ان شاء اللہ. یہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس طہور ان شاء اللہ. لا بأس, کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں, یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا کہ جب بیمار کے پاس جائیں تو تسلی کی باتیں کریں, تسلی کی باتیں. ماشاءاللہ آپ کا چہرہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے, ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں. ہوتا ہے ایسا, جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو حقیقت میں چہرہ ایسا لگتا نہیں. آپ کا چہرہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے, ماشاءاللہ بہت جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی فکر کی بات نہیں, حرج کوئی نہیں ہے. لا باس, کوئی حرج نہیں, کوئی تکلیف کی بات نہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, بیماری ہی تو ہے. لا باس, ہمت افزائی کی باتیں کرنی چاہیے, ہمت افزائی کی باتیں. لا باس, اصل میں
جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور عیادت کے لیے جاتے ہیں، تعزیت جب کسی کے یہاں انتقال ہو جائے کسی کا، یا اور کوئی مصیبت آ پڑے، اور عیادت جب کوئی بیمار ہو جائے، تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر جو غم اترا ہوا ہے اس غم کو یا تو دور کیا جائے یا کم سے کم ہلکا کیا جائے. تو تعزیت کے لیے جب جاتے ہیں، عیادت کے لیے جب جاتے ہیں، تو ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے نہیں. یہ تو اردو کا محاورہ ہے کہ ہم برابر آپ کے غم میں شریک ہیں، اس سے بھی تسلی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا غم بانٹ کر لینے کے لیے نہیں جاتے. ہمارے اوپر کوئی تکلیف مصیبت نہیں آئی ہے تو ہماری زندگی میں جو خوشی ہے وہ بانٹنے کے لیے جاتے ہیں. وہ تو غمگین ہے ہی، اور ان سے غم ہم بھی لیں گے اور ہم بھی غمگین ہو جائیں گے، تو ہمارے غم کا تاثر تو ان پر اور ہوگا، جیسا کہ ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے کسی کا محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں. اب محرم، سفر، ربیع الاول میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس غم کو بھائی عید الفطر تک کوئی کیوں یاد رکھے گا؟ لیکن ایک رواج ہے ہم گجراتیوں میں کہ ابا کے انتقال کے بعد پہلی عید، گویا ابا کے بغیر عید ہوگی ہی نہیں. حافظ جی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہ انہیں کا واقعہ یاد آ گیا. مسجد نور میں ہم نے ان کے ساتھ امامت کرائی ہے، تو حافظ جی نے درس نظامی تو پڑھا نہیں، مگر گجراتی میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے، تو ان کے تجربے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا جب امامت ان کے ساتھ کراتے تھے. یہ ہماری سرپرستی فرماتے تھے، مشورے بھی اچھے اچھے دیتے تھے، مگر کبھی انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں سرپرست ہوں. یہ کمال تھا ان کا. ہم تو بالکل جوان تھے، 28 سال میری عمر تھی جب میں یہاں آیا مسجد نور میں، اور اس وقت اس طرح کوئی شہرت وہرت بھی نہیں تھی، بچہ ہی تھا، اور احترام سے ہم دیکھتے تھے حافظ جی کو. تو یہ ہماری سرپرستی فرماتے تھے، مگر بالکل چھوٹے بن کر. کبھی سرپرست بن کر کے سرپرستی نہیں فرمائی کہ دیکھو میں یہاں کے حالات سے واقف ہوں، لہذا تم مجھے پوچھے بغیر کوئی کام کرنا مت. ہم نہیں پوچھتے تھے، پھر بھی ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی بات کہنے جیسی ہے، تو باتوں میں بہت پیار محبت سے کہہ کے چلے جاتے تھے. گھر آتے تھے مستقل فکر لے کر، ایسا نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو کہہ دوں گا، چائے پینے کے بہانے سے آتے تھے، اور آدھ پون گھنٹے میں باتوں میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا کر جاتے تھے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو ہمارے مسجد نور کے مصلیوں میں سے کسی کا انتقال ہوا تو وہ بیٹا ان کے پاس گیا، داڑھی بالکل صاف، اور اس نے حافظ جی سے کہا کہ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھانے کا حق میرا ہے، اس لیے میں پڑھاؤں گا. تو حافظ جی نے کہا کہ حق کا ہونا الگ بات ہے اور اہل ہونا الگ بات ہے. یہ تو شاید بھول بھی گئے ہو واقعہ. تو حق تو ہے تمہارا، مگر حق کے ساتھ اہلیت بھی تو چاہیے نا. امامت کے لیے داڑھی کے بغیر، اور یہ تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، اگر تمہاری ہی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، خراب ہوگی، تو اس نماز جنازے سے تمہارے والد کی مغفرت کی کیا امیدیں رکھی جا سکتی ہیں؟ اور انہوں نے زور دیا کہ نہیں، سلیم ہی نماز پڑھائے گا. وہ بیچارے میرے پاس آئے اور مجھے کہا، پھر میں نے نماز جنازہ پڑھائی. انہوں نے بعد میں مجھے یہ قصہ بیان کیا، اور یہ بھی جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا، کہ پوری زندگی باپ کا کوئی خیال نہیں رکھا، باپ کا کوئی خیال نہیں پوری زندگی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان لوگوں کی محبتیں باپ کے مرنے کے بعد ہی جوش مارنے لگتی ہے، یہ جملہ مجھے ان کا یاد رہا. زندگی میں جب باپ کی خدمت کرنی تھی اس لیے نہیں, اگر یہ نماز جنازہ کی خدمت کے لیے وہ آ گئے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم میں سفر میں انتقال ہو گیا ہے باپ کا, اور اب یہ عید کے دن بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ سب کو آنا چاہیے تعزیت کے لیے. یہ عید کے دن پھر تعزیت شروع ہوتی ہے. تو شروع شروع میں نے مسجد نور میں اس پر بہت زور دیا کہ عید کا دن ہم ماتم کا دن بناتے ہیں, ہمیں تو جانا چاہیے ان کو ہماری خوشی بانٹنے کے لیے کہ آج فطری طور پر ان کو اپنے والد یاد آئیں گے, شوہر یاد آئے گا, بھائی یاد آئے گا, فطری طور پر ماں یاد آئے گی, تو ہم بھی جا کر کے رونے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ, اور ہم بھی ان کو چھیڑ کر آتے ہیں, ذرا چھیڑ دیتے ہیں کہ ابا کے بغیر دیکھو نا کیسی پھیکی پھیکی عید لگ رہی ہے. اب وہ پورا دن روتے رہے, ہمیں تو آ کر کے عید ہی منانی ہے. تو نہیں, تعزیت اور عیادت کا مقصد یہ ہے کہ غم ہلکا ہو. تو ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے ان کی ہمت افزائی ہو. تو لاباس, حرج نہیں, فکر نہیں, غم نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ساتھ میں پھر اور تسلی کی بات کہ طہور انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا اور تمہیں صبر کی توفیق دی تو پھر یہ بیماری تمہاری تم کو پاک کرنے والی ہے, یہ بیماری تم کو پاک کرنے والی ہے, اس بیماری سے تمہارے گناہ جھڑیں گے, گناہ معاف ہوں گے. تو بیماریاں جب آتی ہیں تو اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کے گناہ مٹتے ہیں, اور اگر گنہگار نہیں ہے, پہلے سے ولایت کے مقام پر فائز ہے, تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن اکثروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گنہگار ہوتے ہیں اور ان کے گناہ جھڑتے ہیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک ہی فائدہ بیان کیا. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب کوئی مصیبت کا شکار ہوتا ہے, بیماری ہے, گھر میں چوری ہو جاتی ہے, کوئی بھی تکلیف آتی ہے, تو یہ بھی تو ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے پکڑ ہے, پکڑ بھی آتی ہے, تو پکڑ بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے, پکڑ کی وجہ سے کوئی بیمار ہے, پکڑ کی وجہ سے چوری ہو گئی, پکڑ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے, پکڑ کی وجہ سے فالج, پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ پکڑ ہے یا رحمت ہے, تو اس کی کچھ علامتیں ہیں. تین حالتیں ہیں کل, جب مصیبت ہو, تکلیف ہو, تو ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ ہائے واویلا کرتا ہے, شکوا شکایت کرتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا, اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا پھر بھی چوری میرے یہاں ہوئی, وہ زکات بھی نہیں دیتا, اس کے یہاں کچھ نہیں ہوتا, شکایت. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کم مگر ہوتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں. کیا فائدہ ہوا مجھے نمازیں پڑھنے کا, دیکھو کینسر میں مبتلا ہو گیا, اور میری بستی میں شرابی ہیں, چور ڈاکو ہیں, زانی ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا فائدہ ہوا نماز کا. یہ شکوا ایک حالت یہ ہے. دوسری حالت صبر, تکلیف بھی ہوئی ہے اور اللہ سے اس بیماری کے ازالے کی دعائیں بھی ہو رہی ہیں, کوششیں بھی ہو رہی ہیں, مگر صبر ہے, صبر. اور تیسری حالت جو خاص مقربین کی ہوتی ہے, شکر. ان کا ذہن کس بات کی طرف جاتا ہے, بھئی کیا ہوا ہے, فالج ہی تو ہوا ہے, اور فالج میں کوئی مرتا نہیں ہے, تھوڑی بہت تکلیف والی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی پتہ نہیں اللہ میرے کتنے گناہوں کو معاف کریں گے, کینسر تو نہیں ہے نا کہ ایک دو ہفتے ہی میں چل بسوں گا. الحمدللہ اللہ نے چھوٹی بیماری دی ہے, بڑی نہیں, شکر ادا کرتا ہے, اور اس چھوٹی بیماری کے نتیجے میں بھی اللہ مجھے بہت کچھ عنایت کریں گے, میری گناہوں کو معاف کریں گے, اور گناہ جب مٹ جائیں گے تو پھر درجے بلند ہوں گے, الحمدللہ, شکر. اگر پہلی کیفیت ہے
کہ شکوہ شکایت ہے تو سمجھو کہ عذاب ہے. اگر دوسری کیفیت ہے صبر کی جو کہ اکثروں کی ہوتی ہے تو سمجھو کہ رحمت ہے اور میرے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ مٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ آخرت میں میری پکڑ کرنے والے نہیں ہیں، دنیا ہی میں میرے گناہوں کو مٹا رہے ہیں. اور اگر تیسری شکل ہے شکر کی تو سمجھو کہ نامے اعمال میں گناہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ مصیبت آئی ہے رفع درجات کے لیے. اسی سے کیا پتا چلا کہ بیمار خود اگر تواضع اور انکساری میں اللہ کے سامنے یہ کہے کہ یہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں اور اس سزا کا تو میں مستحق تھا، اس سے بڑی سزا کا میں مستحق تھا، مجھے آپ معاف کر دیجئے، اس کو تو یہ زیب دیتا ہے. لیکن کسی کو مصیبت میں دیکھ کر دوسروں کو یہ زیب نہیں دیتا اور دوسروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہنا شروع کرے کہ اس کے گھر میں چوری اس لیے ہو گئی کہ اللہ کا نافرمان ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس چوری کی وجہ سے اس کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو رہے ہوں اور آپ اسے اللہ کی بارگاہ کا مجرم سمجھ رہے ہیں اور ایسا سمجھ کر آپ بڑے مجرم ہو گئے. دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن کہ بھئی یہ تکلیف میں یہ مصیبت میں اس لیے مبتلا ہے کہ اللہ کو اس سے پیار اور محبت ہے، یا تو اللہ اس کے درجے بلند کر رہا ہے یا اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے. خود مریض خود مصیبت زدہ اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ غلو نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بار بار یہ سوچنے سے کہ میں اللہ کی پکڑ میں ہوں، 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 جب یہ خیال بار بار آئے گا تو اللہ تعالی شانہ سے ایک گناہ دوری ہو جائے گی. انسانی فطرت ہے کہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے پر تکلیف میں ڈالنے والے سے دوری ہوتی ہے. شیطان اس کا استعمال کر سکتا ہے غلط. اس لیے اگر صبر کی کیفیت ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ میں گنہگار ہوں، لیکن آپ کا کتنا کرم ہے، آپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے کہ آپ بجائے آخرت میں سزا دینے کے دنیا ہی کی ہلکی پھلکی سزا اور تکلیف اور بیماری سے آپ میرے گناہوں کو مٹا رہے ہیں. یہ اللہ جب اتنا پیار ہے تو آپ مجھے عافیت دے کر کے بغیر اس تکلیف کے بھی تو میرے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. تو لا باس الطہور انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اس دعا کو سیکھ لیجئے، جب بھی کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو یہ کہا کرو کہ لا باس الطہور انشاءاللہ. ونبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت؟ قال نعم. قال بسم اللہ ارقیق من کل شیئن یذیق من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق. رواہ مسلم. گزشتہ نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ وہ دعائیں بتلائی گئی تھیں جن دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے سامنے پڑھتے تھے اور ایک کارڈ کی شکل میں آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا، جن کو نہیں ملا ہے آج حاصل کر لیں، بعد میں حاصل کر لیں، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر مریضوں پہ دم کیا کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں عملیات سکھلائے ہیں، تو دوسرے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ہم لوگ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سورہ فاتحہ میں بھی شفا ہے، اسے بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اور ان دعاؤں میں بھی. ان میں سے ایک دعا جو گزشتہ نشست میں بتائی تھی، گزشتہ ہفتے کے نشست میں ہوئی تھی، کہ جو شخص کسی ایسے مریض کے پاس جائے جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، مقدر میں بیماری ہے، بیماری کہ ایک مہینے، دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے بیمار رہے گا یا موت تک بیمار رہے گا، لیکن ابھی موت ابھی مقدر نہیں ہے، بیماری مقدر ہے، اور اس کے پاس جا کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالی شانہ ضرور اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. اور اگر موت مقدر ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس دعا کی برکت سے موت کو اس کے لیے آسان فرمائیں گے، موت کو آسان فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس دعا کی برکت سے جسمانی بیماری سے شفا کی جگہ پر روحانی بیماری سے شفا عطا فرما کر
اسے قلب سلیم کے ساتھ اپنے پاس بلائیں گے. تو اگر یہ سات مرتبہ دعا پڑھی کسی مریض پر اور شفا مقدر ہے تو شفا ہو جائے گی, اور موت مقدر ہے تو حسن خاتمہ کی موت مرے گا. کتنا آسان ہے. ایک اور دعا ہے رقیہ والی, اس میں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے؟ تو کہا کہ جی ہاں. تو حضرت جبریل نے ایک دعا پڑھ کر دم کیا, بسم اللہ ارقیق, اللہ کے نام سے میں آپ کا رکیہ کرتا ہوں, اللہ کے نام سے میں آپ پر منتر پڑھتا ہوں, اللہ کے نام سے میں آپ کی جھاڑ پھونک کر رہا ہوں, دم کر رہا ہوں. من کل شیئن یوزیک, ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے میں جھاڑ پھونک کر رہا ہوں, رکیہ کر رہا ہوں, بیماری کو نکال رہا ہوں, اللہ کے نام سے, ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے. من شر کل نفسین, ہر جاندار کے شر سے, جن ہے, جادو ہے, جو بھی تکلیف کسی نے آپ کو پہنچائی ہے, ہر جاندار کے شر سے, او عین حاسدین, یا ہر حسد کرنے والی نظر کے شر سے. تو ہر جاندار, انسان, جن, سانپ, بچھو, ہر جاندار, ہر جاندار کے شر سے میں آپ کا رقیہ کر رہا ہوں, یا ہر حسد کرنے والے کی نگاہ اور نظر سے, کہ جو بدناظرین کی نظر سے بھی بہت نقصان پہنچتا ہے, حسد کی نگاہ سے بھی نقصان پہنچتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو بھی آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں رقیہ کر رہا ہوں, جھڑ پھونک کر رہا ہوں, بسم اللہ الرقیق, اللہ کے نام سے میں آپ کا رقیہ کر رہا ہوں. یہ دعا بھی اس میں آ گئی ہے, اسے بھی یاد کر لیں یا اس میں دیکھ کر کے پڑھ کر مریض پہ دم کر سکتے ہیں. اب اس باب کی آخری حدیث ہے جو بہت مزے کی ہے, یہ مریض کو خود پڑھنے کی ہے, اور مریض مرض کی حالت میں جب اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس کا اس بیماری میں انتقال ہوتا ہے, وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے کارڈ پر تیار کر کے لے آئیں گے. ونبی سیدنا الخدری و ابی حریرۃ رضی اللہ عنہما انہما شہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے, صدقہ ربہ, تو اس کے اس کہنے پر اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے, یعنی اللہ بھی بولتے ہیں اس کے بعد اور کہتے ہیں فقال, اور اللہ کہتے ہیں لا الہ الا انا, کوئی معبود نہیں ہے مگر میں, ٹھیک کہا تو نے, وانا اکبر, اور میں سب سے بڑا ہوں. واذا قال, اور جب یہ شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو کہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, قال یقولو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انا وحدی, کوئی معبود نہیں ہے مگر میں تنہا, لا شریک لی, میرا کوئی شریک نہیں ہے. وَإِذَا قَالَ, اور جب کہنے والا کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, لہ الملک ولہ الحمد, اسی کے لیے ساری سلطنت ہے, اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں, قال, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا, کوئی معبود نہیں ہے مگر میں, لی الملک ولی الحمد, میرے ہی لیے ساری سلطنت ہے اور میرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں. وَإِذَا قَالَ,
اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، قال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، ولا حول ولا قوۃ الا بی، اور نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر میری مدد سے. وکان یقول، تو میں آپ بیمار نہیں ہیں پھر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی ہم پڑھیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ بات کریں گے گویا. تو کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم پڑھیں گے تو اللہ ہماری تصدیق کرے گا کہ تو نے ٹھیک کہا میں ایسا ہی ہوں، تو نے ٹھیک کہا میں ایسا ہی ہوں. لیکن اگر بیمار اس کو پڑھتا ہے تو بیمار تو اسی وقت پڑھ سکے گا نا جب تندرستی کی حالت میں پڑھنے کی عادت ہوگی. بیمار پڑھے گا وکان یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من قالها فی مرضہ، جو اپنی بیماری میں یہ چار جملے پڑھتا ہے ثم مات، پھر وہ انتقال کر جاتا ہے، لم تطعمہ النار، تو جہنم اسے نہیں چھو سکے گی. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن، یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالی شانہ حسن خاتمہ نصیب کریں گے، اس کی برکت سے ایسی سچی پکی توبہ کی توفیق دیں گے کہ مرنے سے پہلے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اسے جہنم میں جائے بغیر سیدھا جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ کرے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں سے بھی وابستگی عطا فرماوے، اور ان سے فائدہ اٹھانے سے جو ہم اب تک محروم رہے ہیں اللہ تعالی اس محرومی سے بچائے. نقصان میرے بھائیوں ہمارا ہے، ان قیمتی دعاؤں کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو اس کے جو فوائد ہیں ان فوائد سے ہم محروم رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.